प्रोफेसर साहब आपकी आवाज जी 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 अभी आपकी आवाज आई है प्लीज।
पाकिस्तान एक फेडरेशन है जिसमें मुख्तलिफ कौमें रहती है, जिसमें पश्तून है, बलोच, हिंदी, सराइकी और पंजाबी, और बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा था अब नहीं है। तो जो अभी सोशियोलॉजी का जो बुक आया है इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक खास तनाजुर में पश्तूनों के हवाले से तंजिया तौर पर उसको पेश करना, मीडिया में पेश करना, किताबों में पेश करना। और हेलो
जी जी आपकी आवाज़ आ रही है, हम आपको सुन रहे हैं।
अच्छा, और साथ अभी जो बलोचों के हवाले से है या सिंधियों के हवाले से एक खास तनाजुर में उनके हवाले से उनकी सकाफत, उनकी तारीख, उसकी जुबान, उसका कल्चर जो है वो इस तरीके से पेश की जाती है कि वो उनको वही दिखाए, उसकी तारीख को मसख करे। तो अभी जो ये सूरत हाल बनी है ये क्योंकि मीडिया का दौर है, लोग सुनते हैं, लोग पढ़ते हैं और लोगों को जल्दी पता चल जाता है। तो ये जो अभी सूरत हाल बलोचों के हवाले से की गई है ये दरअसल वो एक तसलसल है जो पिछले 60-65 सालों से होता आ रहा है, जिस पे यकीनन रद्द अमल बलोचों की तरफ से जो अभी इन्होंने वहाँ जाहिर की है आया है, और पश्तूनों की तरफ से भी रद्द अमल मुसलसल आता रहा है कि उनकी जो तारीख रही है वो ब्रिटिश दौर में जो ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने जदोजहद की है, और फिर इससे पहले मुगल दौर में जो एक खास उन्होंने जदोजहद की है, और मिन हैसल कौम जो पश्तून है, बलोच है, सिंधी है, वो उन्होंने एक अपना हिस्सा जो है तमाम उन लोगों के खिलाफ जो काबिज होने की कोशिश करते हैं। तो ये एक अलमिया है पाकिस्तान के हिस्ट्री में, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान के एकेडमिया। अभी तो ये बड़ी खतरनाक है कि आप टेक्स्ट बुक्स में ऐसे चीजें पेश करते हैं जो यकीनन दिल आजारी नहीं बल्कि मैं उसे कहूंगा कि उन कौमों के साथ एक मजाक के तौर पर इन्होंने पेश की है, जिस पे रद्द अमल आना यकीनन बलोचों की तरफ से, पश्तूनों की तरफ से यकीनन वो आना है। और यहाँ भी पिछले 2-3 दिन से यहाँ क्वेटा के अखबारात में बलोचों की जो पॉलिटिकल पार्टीज है जिसमें नेशनल पार्टी जो रिसेंटली उसके चीफ मिनिस्टर रहे हैं डॉक्टर मलिक बलोच साहब, और अभी भी वो गवर्नमेंट का हिस्सा है, मुस्लिम लीग नून के गवर्नमेंट का हिस्सा है, या पश्तूनख्वा मिली अवमी पार्टी जो अभी भी गवर्नमेंट का हिस्सा है, उनका हमेशा सियासी तौर पर उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो है इस पे अपने रद्द अमल दिखाती है। अभी हम देखते हैं कि अभी यूनिवर्सिटी ऑफ जो क्वेटा में जो बड़ी यूनिवर्सिटी है सूबे की, उसमें तलबा जो है बलोच तलबा है या पश्तून तलबा है, उन्होंने पंफलेट भी छापे हैं, उनके खिलाफ अपनी रद्द अमल भी पेश की है, अखबारात में भी उन्होंने रद्द अमल दिखाई, प्रेस क्लब के सामने वो मुजाहरे भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो पंजाब की तरफ से जो अभी बुक पब्लिश हुई है उनको सही मानों में रिसर्च करनी चाहिए, इन कौमों के हिस्ट्री के हवाले से सही मवाद इनके पास होने चाहिए, और कौमों की तजलील करना और उसको ऐसे तौर पे पेश करना जिसका रद्द अमल यही होगा कि वो अपने जो है एहसास जो है बाज़ औक़ात नौजवान जो है उसको अपने एहसास सियासी बुनियादों पे जमहूरी बुनियादों से हट के आगे एक कदम जाके वो मुज़ाहमत पे उतर आते हैं। तो ये मजबूर कर रहे हैं कि इन कौमों की जो एक शानदार तारीख रही है जो इस्लामी हवाले से हो या जमहूरी हवाले से हो उसको मसख करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये यकीनन एक खतरनाक अमल है और ये इसका रोकथाम होना चाहिए, और इस पे सही मानों में रिसर्च होके तमाम कौमों की बुनियादी तौर पर जो रिसर्च ہونی چاہیے اور اس کے صحیح معنوں میں اس کی عکاسی ہونی چاہیے.
اوکے, اب آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے عظمیٰ بلوچ بخاری صاحبہ, آپ ہمیں بتائیے گا, آپ نے سنا پروفیسر کلیم اللہ صاحب کو, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو متنازع مواد ہے جو کہ پنجاب میں بارہویں جماعت میں یہ کتاب جو ہے یہ پڑھائی جا رہی ہے, اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ بلوچ قوم جو ہے انہوں نے کافی اس کو سیریس لیا ہے, وہ اس پر احتجاج کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ پنجاب کی حکومت جو ہیں ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں.
جی شکریہ. پہلے تو میں گفتگو ہماری سماعت سے کرتے ہوئے میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ پی ایم ایل ایم ایک فیڈریشن کی پارٹی ہے اور بلوچستان سے ہمیشہ پی ایم ایل ایم کو بہت سپورٹ ملا ہے. پی ایم ایل ایم وہاں لوگوں کے دلوں میں رہتی ہے اور بلوچ جو ہے پی ایم ایل ایم کا حصہ ہے. سو یہ ایک جو چیز سامنے آئی ہے متنازع اس حوالے سے, چیف منسٹر پنجاب جو ہے اس کا نوٹس لے چکے ہیں, اس کے اوپر ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے اور اس کو بالکل دیکھا جائے گا یہ جس کا فضل استعمال کیے گئے ہیں. لیکن میں قابل برداشت ہوں, بلوچ جو ہے وہ ہماری ہمارا حصہ ہے. اور لیکن میں ایک بات سے ضرور جو ہے وہ یہ آپ کو یاد کرانا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی تاریخ یہی ہے, یہ ہمیشہ پاکستان کو صوبوں میں لسانیت کی بنیاد پر ان چیزوں پر ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پاکستان میں سب رہنے والے پاکستانی ہیں پہلے, اس کے بعد ہم اپنے صوبوں میں رہتے ہیں. بلوچستان میں تو اس وقت یہ مطلب کہ اپنی حکومت ہے, ہماری اپنی پارٹی کی جنت ہے. یہ ہمیں وہاں سے مینڈیٹ ملا ہے لوگوں کا, اور یہ ہمارے لیے بھی اتنی تکلیف سے بات ہے پنجاب کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے بھی جتنی بلوچوں کی دلازاری ہوئی ہے. اور اس پر میں یقین دلانا چاہتی ہوں کہ جو پی ایم ایل ایم کی گورنمنٹ ہے, خاص طور پہ چیف منسٹر صاحب جو ہے, وہ اس کو بہت کنسرن ہے, تحقیقاتی کمیٹی بن گئی ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ بات میں بتانا چاہتی ہوں کہ 2006 کے بعد سے جو کریکولم ہے وہ ریوائز نہیں ہوا ہے پنجاب کے اندر, اور پورا سنی تقریباً کیونکہ 18th Amendment تک جو ہے وہ یہ صوبوں کو یہ نہیں تھا, یہ فیڈریشن کے پاس تھا. اور اب چونکہ 18th Amendment کے بعد یہ صوبوں کا سبجیکٹ ہے, اب اس کے اوپر جو کریکولم ہے اس کو بھی ریوائز کرنے کے لیے کمیٹی بن چکی ہے, اور ہم اپنا پورا کریکولم پنجاب کا ایز اے ہول ہم اس کو ریوائز کرنے جا رہے ہیں. اور اس کو ہم پوری طرح دیکھیں گے اس کے اندر کسی بھی جماعت کے اندر کوئی بھی اگر اس قسم کی چیز پڑی ہے, کیونکہ پاکستان کو ملک بنانا ہے. اور جو پرانا اس قسم کا نصاب ہے, جو دفتر انگیز ہے, یا جو دنیا پیدا کرتا ہے, جیسے میں نے کہا کہ ہم پاکستانی ہیں سب, اور ہم سب کو مل کر پاکستان کا جو فیڈریشن جو ہے, اور میں ابھی دیکھیے تاریخ تو یہ بھی ہے کہ پنجاب کے حوالے سے بہت کچھ ہوا, جو گلوبل بریٹس کا بھی پرابلم ہے.
اوکے عظمیٰ صاحبہ, آپ کی آواز جو ہے اس میں تھوڑا سا شور ہے ہمیں. جی عظمیٰ صاحبہ, آپ اگر تھوڑی سی اپنی پوزیشن پلیز چینج کریں, کیونکہ آپ کی آواز ہمارے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں کہ اس میں کافی شور جو ہے آن ایئر جا رہا ہے. اور یہ آپ نے بات کی ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے کمیٹی بنائی ہے, اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جو پبلشر ہیں اس کتاب کے انہوں نے باقاعدہ معافی جو ہے بلوچ قوم سے وہ بھی مانگی ہے, اور ہم پھر یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ اقدامات کہاں تک کافی ہے. لیکن 2013 سے آپ لوگوں کی حکومت ہے, مرکز میں بھی, صوبہ پنجاب میں بھی. ایک تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اتنی بڑی غلطی جو ہے وہ کس طرح ان نوٹسڈ جو ہے وہ گئی ہے, اور پھر یہ کہ جو کتابیں ہیں, جو نصاب ہیں, نصاب ہے اس میں جو چیزیں چھاپی جاتی ہے اس پر چیک یا نظر رکھنے کے لیے کوئی میکانزم ہے؟
جی بالکل, میری نظر میں بھی ہماری ایک جو ہے وہ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے ہمارا ایک, اور جو تمام بکس جو ہے وہ پبلش کرتا ہے اس میں ایک کریکولم کمیٹی ہے, ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. لیکن یقیناً کمیٹی اس لیے بنائی گئی ہے, دیکھا جائے گا. پبلشر تو معافی مانگی ہے, لیکن یہ آتھر جو ہے انہوں نے اگر یہ لکھا ہے اور انہوں نے کس کو سیکٹر میں لکھا ہے, اور یہ تمام چیزیں کمیٹی کے سامنے لائی جائیں گی جس کو ہم دیکھیں گے. لیکن میں جو بات کر رہی تھی کہ یہ مختلف ادوار کے اندر مختلف صوبوں میں کے حوالے سے بات کی جاتی رہی ہے. دیکھیے پنجاب کو سندھ میں بھی اس میں گرمی پڑتی رہی, پنجابیوں کو پینشن مارا گیا. یہ بھی ایک تاریخ ہے ہمارے پاکستان کی, لیکن ہم اس سے آگے جانا چاہتے ہیں. پاکستان میں ہمیں ریاست بل بنانا ہے, خاص طور پہ پنجاب کے حوالے سے. پنجاب ایک براسبہ ہے, اور اس نے جس سے بھی تجربی کی ہے آپ جانتی ہیں کہ چیف منسٹر صاحب بڑے ہماری چیف منسٹر جو ہے وہ بہت سخت ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ دیکھے جاتے ہیں, اور جو بھی اس نے کسی غلطی भी इन्वॉल्व होगा उसको बिल्कुल हम स्पेयर नहीं करेंगे, क्योंकि बलोच हमारे लिए उतने ही डिस्मेट जारी हो सकते हैं।
ठीक है, ओके, हमारे साथ रहिए आप उज्मा बुखारी साहिबा, बल्कि हम प्रोड्यूसर हमारे बता रहे हैं कि हम दोबारा चंद सेकंड्स में आपको कॉल करते हैं, क्योंकि डॉक्टर खादिम हुसैन साहब जो है उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी हम कमेंट्स लेना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि उन्हें आप सुने और उसका भी आप जवाब दें। प्रोफेसर कलीमुल्ला बरेज साहब, आप हमें बताइए हुकूमत ने जो इकदाम उठाए हैं वो कहाँ तक काफ़ी है आपकी नज़र में, और बलोच कौम में जो गुस्सा पाया जा रहा है इस मवाद की वजह से वो कहाँ तक कम हो सकेगा?
अभी इकदाम उठाए गए हैं, मैं समझता हूँ ये ना काफी है। ये एक प्रोसेस होता है, टेक्स्ट बुक आप पब्लिश करते हैं, हमारे यहाँ भी बलूचिस्तान के हवाले से, क्वेटा के हवाले से बात करें तो यहाँ टेक्स्ट बुक बोर्ड है, उसमें बाकायदा माहिरीन होते हैं और सूबाई हुकूमत इन्वॉल्व होती है और उसको बाकायदा माहरीन के बाद हुकूमती जो अहदेदार है उसको दे के उसको पब्लिश की तरफ ले जाते हैं। ये कोई आम प्राइवेट इदारे नहीं है या आम शख्स या आम लोग उसको चाहते नहीं है, तो एक माइंडसेट जो है जो बनी हुई है बदकिस्मती से जो पंजाब में है या उस एस्टेब्लिशमेंट में है, पाकिस्तान में रहने वाले दिगर कौमों के हवाले से जो माइंडसेट है, उनकी तारीख को मसख करना, उनके हवाले से ऐसे लतीफे बनाना, खासकर पश्तूनों के हवाले से हम देखते हैं मीडिया में उनको चौकीदार के तौर पर, उनको एज अ होल पश्तून को एक दहशतगर्द के तौर पर पेश करना, और या इसी तरह सिंधियों के हवाले से है, इसराइकियों के हवाले से, एक माइंडसेट है जिसका, वो माइंडसेट का बदलना, उसका रोकथाम बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि यहाँ जो इस सूबे में पश्तून रहते हैं, बलूच रहते हैं, उसमें यकीनन उनके तमाम लोगों में, खासकर नौजवानों में बड़ा रद्दमल मैं यूनिवर्सिटी में देख रहा हूँ। आज भी कल दो दिन तीन दिन से यहाँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो है यकीनन एहतजाज में है, तो वो माइंडसेट का तब्दील होना जरूरी है। ये एक वाकया नहीं है या एक ऐसे अचानक कोई गलती नहीं हुई है, तो यहाँ के लोग जो समझते हैं वो माइंडसेट का तब्दील होना जरूरी है। पाकिस्तान को सही मानों में एक फेडरल स्टेट के तौर पर और सूबों को सही मानों में इख्तियार देकर और सूबों के दरमियान जो लोग एलिमेंट मौजूद है, नफरतें बढ़ाना, नफरतें क्रिएट करना, तो वो माइंडसेट दरअसल यहाँ की सियासी कुवते और
उसको चेंज करने की जरूरत है।
माइंडसेट खत्म हो
बिल्कुल
सही मानों में जो मरकजी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, यहाँ भी मुस्लिम लीग नून ही के वजीर आला है, तो वो माइंडसेट तब्दील करने की जरूरत है ताकि पाकिस्तान एक सही खुशहाल जमहूरी और पुरअमन मुल्क और एक दूसरे के को एडजस्ट करने की जो फार्मूला है जो सारी दुनिया में जमहूरी ममालिक में है वो जरूरी है, जरूरी
okay.
है
जी प्रोफेसर साहब, आपका ये कहना है, उज्मा बुखारी साहिबा आपको सुन रही हैं, आपका ये कहना है कि जो सोच है, जो सोच है चंद कौमों के हवाले से, चाहे वो उर्दू स्पीकर्स हो, MQM या सिंधी हो या बलोच हो या फिर पश्तून हो, NP हो, इनको हमने जो तासुर दिया जाता है कि ये ज़्यादा मुखलिस नहीं है, और अगर कोई मुखलिस हैं, मुल्क के साथ मुहिब वतन है, तो वो सिर्फ पंजाब के लोग हैं। इस सोच को बदलना होगा और हुकूमत को इस चीज़ को सामने रखकर इकदाम जो हैं वो उठाने होंगे। आपका ये कहना है, हमारे साथ रहिए आप। डॉक्टर खादिम हुसैन साहब, आपकी जानिब हम आना चाहेंगे। किसी भी एक कौम के बारे में इस तरह की चीज़ें जो हैं या मनफी, उनके बारे में मनफी मवाद जो है वो छपता है, और इनके उस कौम के ऊपर क्या असरात आपकी नज़र में, उनकी नफ्सियात पर या उनकी साख पर इसके क्या असरात होते हैं?
देखिए, ऐसा होता है कि जब किसी भी रियासत में कोई भी हुक्मरान तबका या हुक्मरान कौम किसी हवाले से अपने मुख्तलिफ किस्म के उन कौमों के वसाइल और उन कौमों का सियासी इख्तियार वो जब अपने कब्जे में लाना चाहते हैं या वो मरकजियत में लाना चाहते हैं, जिसको चूंकि वही मरकज में होते हैं, जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, जिसको महमूद अली साहब ने ओलीगार्की कहा, اس اولیگارکی کا جو ایک خاص طبقہ ہوتا ہے جو ایک قوم پہ مشتمل ہوتا ہے, یہ کوئی تجریدی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ پنجاب کے اکثریت ہے اور باقی جو ملک ہے اس میں مختلف قومیں آباد ہیں. ایک تو پاکستان کے اندر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جس پہ پنجاب کا زیادہ اکثریت ہے, غلبہ ہے, اس نے ابھی تک یہ تسلیم نہیں کیا ہے کہ پاکستان کے اندر مختلف اقوام یا مختلف قومیں اور مختلف زبانیں اور مختلف مذاہب بستے ہیں, ان کے لوگ بستے ہیں. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب ان اختیارات کو ایک جو اشرافیہ ان اختیارات پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے یا ان وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, دوسری قوموں کے لیے وہ ایک بیانیہ ترتیب دیتے ہیں. وہ بیانیہ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ قومیں نظر آ جاتی ہیں ان کے اپنے لوگوں کے لیے بھی اور ان قوموں کے حوالے سے, ان قوموں کی نفسیات کے حوالے سے بھی, جو جن کے بارے میں یہ بیانیہ ترتیب دیا جاتے ہیں, اس کو بھی یہ اثر ہوتا ہے. اور جب بہت عرصے تک ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑے سے کم ہیں, یہ انسانی حوالے سے تھوڑے سے کم ہیں, یہ ذہنی حوالے سے تھوڑے سے کم ہیں. یہ کوئی اچانک کوئی سہو نہیں ہوتا, نہ کوئی غلطی ہوتی ہے, یہ شعوری ہوتا ہے اور یہ منصوبہ بندی کے ذریعے ہوتا ہے. تو جس قوم کے خلاف یہ کیا جا رہا ہوتا ہے اور جب یہ تسلسل کے ساتھ کیا جا رہا ہوتا ہے, چاہے وہ اشتہار کے ذریعے ہو, چاہے ڈرامے کے ذریعے ہو, چاہے اورل ٹریڈیشن کے ذریعے ہو, چاہے وہ شاعری کے ذریعے ہو, چاہے وہ اسکٹ کے ذریعے سے ہو, چاہے وہ میڈیا کے ذریعے سے ہو, چاہے وہ کارٹون کے ذریعے سے ہو, چاہے وہ کسی بھی پینٹنگ وغیرہ کے ذریعے سے ہو, مختلف ذرائع ہیں جو بیانیے کو ترتیب دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. آپ اس کچھ مہینے پہلے یہ رپورٹ کیا گیا مختلف اخباروں میں کہ پنجاب کے جو فورتھ ایئر کا پیپر ہے انگلش کا, اس میں فاٹا کے بارے میں جو سوال تھا وہ اتنا عجیب و غریب تھا کہ حیرت ہوتی ہے کہ کوئی لوگ جو وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور جنہوں نے یہ پیپر بنائے ہیں وہ تو کس طرح سوچا ہوگا انہوں نے فاٹا کے بارے میں. تو یہ ایک تو یہ بات ہے کہ ایک اشرافیہ ہوتا ہے, وہ اشرافیہ اختیار اور وسائل پہ کی مرکزیت چاہتا ہے اور دوسری قوموں کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا, اس کے بارے میں ایک بیانیہ ترتیب دیتے ہیں. وہ بیانیہ وہ ٹی وی کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے, وہ اشتہار کے ذریعے, وہ کتابوں کے ذریعے, تعلیم کے ذریعے پھیلاتے ہیں اور جس قوم کے خلاف وہ بناتے ہیں اس قوم پہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے. یہ کہ اجتماعی طور پہ ان کا جو اعتماد ہے اپنے اوپر
جی
ہے, ایک تو یہ کا جو اثر ہوتا ہے ان کا
جی,
وہ اشرافیہ جو ایک ریاست کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے, اس ریاست سے بیگانگی بڑھتی جاتی ہے اور نتیجہ اس بات پہ پہنچتا ہے جو آپ نے دیکھا بنگال کے حوالے سے, بنگالیوں کے حوالے سے, جب ان کی بیگانگی حد سے بڑھ گئی تو پھر ایک صورتحال واقعہ ہوگی, اس سے ہم سب باخبر ہیں.
جی بالکل. اوکے, آپ نے سنا عظمیٰ بخاری صاحبہ, پروفیسر کلیم اللہ صاحب کو بھی اور ڈاکٹر خادم حسین صاحب کو بھی. یہ ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ نہ صرف ٹی وی شوز میں باقی جو قومیں موجود ہیں, خاص طور پر بلوچ اور پشتون, ان کا جس طرح مذاق اڑایا جاتا ہے تو اس سے ان قوم کی جو اعتماد ہے اس میں ظاہر ہے اس پر اثر ہوتا ہے. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آپ کی حکومت جو ہے, کیونکہ یہ ایک چیز مانی جاتی ہے کہ موجود ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو کچھ اقدامات آپ کی نظر میں کرنے چاہیے, کس طرح اس ایشو کو ٹیکل کرنا چاہیے؟ جی ابھی آپ کی آواز آئی ہے.
جی دیکھیے, میرے تو مجھے بہت افسوس ہے, میں دونوں میرے جو مسلم ہیں پروفیسر شادی اور ابھی جو
ڈاکٹر خادم حسین, جی
اتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم فیڈریشن ہیں اور پہلے ہم پاکستانی ہیں, سوڈان میں آتے ہیں, اور لیکن اس کو آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ, کہا اشرافیہ کی وہ جو ہے وہ گئی, سازش ہو گئی. اور دیکھیے یہ ناقابل برداشت چیزیں ہیں. اگر میں یہ بات کہوں کہ کیا آج بھی کچھ سال پہلے, ایک دو سال پہلے ہی, کیا پنجابیوں کو اتار کے بیڈ روس نہیں مارا گیا پاکستان کے اندر؟ لیکن یہ باتیں کرنے کی نہیں ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے یقیناً ہے, جو اس ملک کے اندر ڈس آرڈر چلتا ہے, جو اس ملک میں لسانیت کی بنیاد پر, جو اس ملک میں قوموں کی بنیاد پر اس ملک کی فیڈریشن کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. ہمیں ایز اے پاکستانی ان کی اس سازش کو ناکام کرنا ہے. یہ ایک چھوٹی سی غلطی ہے یا غفلت ہے.
عظمیٰ صاحبہ, یہ کس طرح چھوٹی غلطی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں؟
مطلب مجھے اس کو بہت تکلیف. تکلیف ہوئی ہے. مطلب میں نے جیسے کہا کہ پنجابی جو ہے اگر بلوچوں کی شان میں گستاخی ہوگی تو وہ پنجابی میں گستاخی ہے, اور اس کو نہ کافی برداشت ہم اسے برداشت نہیں کریں گے. اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ تین ملن کی گورنمنٹ جب بھی آئی ہے, جب بھی پرائم منسٹر بننے نواز شریف صاحب, ہمیشہ ہم نے بلوچستان سے منڈٹ ملا ہے, اور بلوچستان کے لوگ تین ملن سے پیار کرتے ہیں, وہ ہمیں ووٹ دیتے ہیں. سو ان کی عزت ہماری عزت ہے, لیکن خدا کے واسطے اس ایک بات کے اوپر پورے پنجاب کو گالی مت دیں, پورے پنجاب کو یہ مت کریں کہ کوئی سازش ہے یا ہم کسی کو
عظمہ صاحبہ آپ اس سے ایگری نہیں کرتی؟ آپ اس سے, یہ کتاب جو ہے باقاعدہ اس میں جو ڈیفینیشن کی گئی ہے بلوچ قوم کی, پیج نمبر بھی میں نے بتایا, وہ کتاب میں موجود ہے, اور اس کو پنجاب میں 12ویں جماعت کے جو طالب علم ہیں ان کو پڑھایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں ایک اشتہاری مہم دہشت گردی کے حوالے سے چل رہی ہے, اس میں آپ پشتونوں کو دہشت گرد جو ہے وہ دکھایا گیا ہے, وہ ایڈورٹیزمنٹ اشتہار آپ نے ضرور دیکھی ہوگی. آپ پہلی میری بات سنیں. اس کے علاوہ یہ بات کی جاتی ہے, اسی طرح کے تحفظات سندھیوں کے ہیں, اب جو نیپ آپ لوگوں نے بنایا ہے دہشت گردی کے خلاف, اس کا ٹارگٹ ایک طرح سے ایم کیو ایم ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ کی حکومت ہے, ایم کیو ایم کا میڈیا ٹرائل جو ہے اس وقت ہو رہا ہے. کس نے بنایا ہے عظمہ صاحبہ؟ ایک منٹ عظمہ صاحبہ, اس وقت ہم نصاب کی بات کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. عظمہ صاحبہ ایک منٹ پلیز, ایک منٹ آپ میری بات سنیں. عظمہ صاحبہ نہیں, آپ میری بات سنیں پلیز, ایک منٹ. صوبہ خیبر پختونخوا میں کوئی مجھے آپ ایسی کتاب بتائیں جس میں کہ پنجاب قوم جو ہے ان کا مذاق اڑایا گیا ہو. بلوچستان میں مجھے کوئی آپ ایسی کتاب دکھائیں جس میں کہ پنجاب کا مذاق اڑایا گیا ہو. اسی طرح آپ صوبہ سندھ میں دیکھیں, پنجاب میں یہ کتاب جو ہے کیوں پڑھائی جا رہی ہے اتنے عرصے تک, یہ بہت بڑی, آپ نے بھی کہا کہ غلطی ہے, یہ ان نوٹسڈ اتنی بڑی غلطی جو ہے یہ کیوں گئی ہے, اور کیا اب کمیٹی بنانا جو ہے یا اس بک کو مارکیٹ سے اٹھانا یا ان چیزوں کو جو مواد ہے اس کو ختم کرنا کتاب سے, یہ کافی ہے بڑے پیمانے پر؟
جی
پروفیسر صاحب اور ڈاکٹر خادم حسین صاحب,
آپ نے ایک پورا کیس بلڈ کیا ہے, میری گزارش سن لینا, آپ نے مجھے بھی موقع دیجیے بات کرنے کا. آپ نے پورا گیس بلڈ کیا ہے پورے پنجاب کے خلاف. میں کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ کچھ لوگوں کی غلطی ہے تو ان کو جواب دینا پڑے گا, لیکن آپ جس طرح کیس بلڈ کر رہی ہے وہ
جی عظمہ صاحبہ, میں نے کیس بلڈ نہیں کیا, میں نے پیج نمبر آپ کو بتایا ہے. سوشیولوجی آف پاکستان نامی یہ کتاب ہے, 12ویں جماعت کو پی ایم ایل نون کی حکومت کا کہنا ہے کہ 12ویں جماعت کو یہ بک پڑھاتی.
جی
نہیں, آپ بالکل بات کریں, لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ یہ محض الزامات ہیں, آپ یہ نہ کہیں, کیونکہ کتاب جو ہے پیج نمبر باقاعدہ میں نے آپ کو بتایا ہے, اور اس میں بلوچوں کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے. اس کے علاوہ جو مہم چل رہی ہے دہشت گردی کے حوالے سے شعور پیدا کرنے کے لیے پاکستانی میڈیا پہ, اس میں پشتونوں کو دکھایا گیا ہے, وہ اشتہار بھی آپ نے ضرور دیکھا ہوگا. تو اسی پہ ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ ایسا کیوں ہے, اور ان قوموں کو کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح فیل کر رہے ہیں, ان کے کیا تحفظات ہیں. ڈاکٹر خادم حسین صاحب آپ یہ بتائیے, آپ نے سنا عظمہ بخاری صاحبہ کو, یہ جو ایشو ہے ایک مائنڈ سیٹ ہے جس طرح پروفیسر کلیم اللہ صاحب نے کہا, اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟
مظلوم اور محکوم قوموں کی طرف سے, یا وہ قومیں جو زیر دست ہوتی ہیں ان کے خلاف ایک بیانیہ ترتیب دیا جاتا ہے اشرافیہ کی طرف سے یا ایسے حاکم قوموں کی طرف سے, جب مظلوم یا محکوم قومیں یا مظلوم یا محکوم عوام اس کو اس کے تضادات کو سامنے لاتے ہیں تو پھر دو قسم کی کے بہانے اپنائے جاتے ہیں اور وہ جو حاکم ہیں وہ بھڑک اٹھتے ہیں. وہ دو قسم کے بہانے کون سے ہیں؟ پہلا بہانہ تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں ہم سارے ہمارا مذہب ایک ہے اور ہم ایک جیسے مسلمان بھائی ہیں. دوسرا جو بہانہ بنایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں تو ایک تو مذہب کا مذہب سے محبت کا اپنایا جاتا ہے وہ تیرا اپنایا جاتا ہے. دوسرا ریاستی قوم پرستی کا بہانہ لیا جاتا ہے وہ ایک آرگومنٹ کیا جاتا ہے اور آپ نے دیکھا یہ مسلسل سامنے آ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے, یہ صرف ایک غلطی نہیں ہے, یہ آپ پچھلے 6 دہائیوں سے زیادہ عرصے میں آپ دیکھ لیں. یہاں پہ یہ بات بھی کہی گئی اور اچھے خاصے لوگوں کی طرف سے کہی گئی کہ چونکہ بنگالی ٹھگ نہیں اس لیے وہ پاکستان کی فوج میں نوکری نہیں کر سکتے. کیا وہ اب اپنی فوج نہیں چلا رہے؟ اور مسلسل جو ایک ڈراموں کے اندر کتابوں میں نصاب میں اخبارات میں مختلف طریقوں سے پشتونوں کو دہشت گرد پشتونوں کو بل ہیڈڈ احمق کمکل کمزور گندے دکھائے جاتے ہیں اس طرح بلوچوں کو وحشی اور بربریت کے ساتھ دکھایا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچوں جو جہاں رہ رہے ہیں مہر گڑھ کی 7000 پرانی متمدن تاریخ ہے, مہر گڑھ ایک تہذیب ہے, اس طرح پشتونوں کی ایک تہذیب تھی اور وہ گنگارا سیولائزیشن جو 3000 سال سے شروع ہوئی. تو یہ دونوں قومیں متمدن قومیں ہیں اور یہ دریا سندھ کے کناروں پہ آباد قومی ہیں. اور بلوچی کا آپ ذرا جب آپ دیکھ لیتے ہیں تو جان درک سے لے کے میر گل خان نصیر تک اور پشتون میں آپ دیکھ لیں کہ رحمان بابا سے لے کے غنی خان تک اس طرح کی متمدن شاعری, محبت بھری شاعری, انسان دوست کی شاعری ان قوموں کے خلاف جب آپ اس طرح کرتے ہیں اور مسلسل کرتے ہیں تسلسل کے ساتھ کرتے ہیں تو یقیناً اس کے پیچھے ایک ارادہ ہوتا ہے, ایک شعور ہوتا ہے, ایک منصوبندی ہوتی ہے.
اوکے, لیکن اس ڈاکٹر خادم حسین صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں یہ سب کو معلوم ہے کہ پشتون یا بلوچ کلچر جو ہے سندھی کلچر یہ کتنا پرانا ہے, ہزاروں سالوں پرانا یہ کلچر ہے, ہزاروں سالوں پرانی ان کی پشتو یا بلوچ زبان ہے, وہ خیر سب مانتے ہیں.
آخر ایک بات عرض کر دوں, آپ نے یہ بات پوچھی دراصل کہ یہ ختم کیسے ہوگا, یہ ختم اس طرح ہوگا,
یہی میں یہ مجھے سوال کرنے دیں, یہی میں کہہ رہی تھی کہ یہ تاثر جو ہے نہ صرف پاکستان میں موجود ہے بلکہ بیرونی دنیا میں بھی یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ پشتون جو ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہیں. تو پھر پشتون بطور قوم یا جو بلوچ ہیں ان کو بطور قوم خود کیا کرنا ہوگا اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے؟
دیکھیے خود بلوچ جو یا پشتون اور بلوچ جو کر رہے ہیں وہ اپنی سول سوسائٹی سیاسی جماعتوں کے ذریعے اپنی حکومتوں کے ذریعے انہوں نے بار بار ثابت کیا ہے. یہاں ایک عوامی جماعت ہوا کرتی تھی, وہ شاید پہلے جمہوری جماعت ہوا کرتی تھی, نیشنل عوامی پارٹی, جس میں بلوچ سندھی اور پشتون تینوں قومیں موجود تھیں, ان کی قیادت موجود تھی اور انہوں نے ایک تاریخ بنائی ہے. اور آپ کی جو 1973 کا آئین ہے یہ شاید اسی تحریک کا ایک تحفہ ہے اس ملک کو. پھر 1971 کی بات آگے اس میں بھی اس تحریک نے کافی مثبت کردار ادا کیا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو جس کو یہ مائنڈ سیٹ کہتے ہیں یا جس کو یہ غلطی کہتے ہیں, اس غلطی یا اس مائنڈ سیٹ کا ختم کرنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ پاکستان کا اشرافیہ عملی طور پہ اور ذہنی طور پہ اور عملی طور پہ سیاسی طور پہ اور ثقافتی طور پہ معاشی طور پہ تمام قوموں کو پاکستان کا حصہ سمجھیں, ایک تو یہ بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک طرح سے طاقت اور اختیار حاصل کرنے کے لیے مرکزیت پسند بیانیہ اپنایا ہے اس مرکزیت پسند بیانیے کو جمہوری بیانیے میں تبدیل کرے اور دوسری قوموں کو ریاستی اختیار میں اور ان کے وسائل میں ان کو شریک کریں. میرا خیال ہے یہ اسی سے ختم ہوگا.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر خادم حسین صاحب. پروفیسر کلیم اللہ صاحب آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے لیکن عظمیٰ بخاری جو ہیں بتایا جا رہا ہے وہ جا چکی ہیں شو سے. ہمارا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ کسی کی ہم دل آزاری کریں لیکن یہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کو ہمیں اٹھانا پڑتا ہے اور مختلف پہلوؤں سے اس کو انالائز بھی کرنا ہوتا ہے. اور پروفیسر کلیم اللہ صاحب, عظمیٰ بخاری صاحبہ نے جو ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ اس طرح صوبہ پنجاب کے جو لوگ ہیں ان کو بھی بلوچستان میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور یہ باتیں جو ہیں میڈیا میں بھی نظر آتی ہے, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا ہر جگہ پہ یہ اس کی تصدیق بھی ہو چکی ہے ماضی میں, تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
کو مارا گیا ہے جو مزدور تھے, کام کرنے والے تھے, جن کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے. یہاں کے جو عام لوگ تھے, میسز تھے یا حکومتی تھی, انہوں نے کبھی بھی ان کے مارنے کو سپورٹ نہیں کیا ہے, یا ان کے حق میں جنہوں نے مارا ہے ان کے حق میں یہاں کے لوگ شامل ہوئے ہیں. یہاں کے لوگوں نے ہمیشہ پنجابیوں کے حوالے سے جو یہاں دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں, میں مثال دے دوں, ہماری یونیورسٹی کے کئی پروفیسر کو مارے گئے, اس پہ یہاں کے عام لوگوں نے بڑا ریئیکٹ دکھایا. جو پنجاب کو کرنے والے لوگ تھے, جو بے گناہ تھے, اس پہ لوگوں کا ریئیکٹ ہے. جو میں نے بات کی وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پشتون ہو, بلوچ ہو, یا سندھی ہو, یا دوسرے اقوام ہو پاکستان رہنے والے, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک جمہوری طریقے سے رہے. ان کے لباس کا, اس کی ہسٹری کا, اس کی ثقافت کا احترام ہو, اور کسی ایسے حکومتی ادارے کی طرف سے اس کے خلاف پبلیکیشن ہو. شاید یہ رد عمل یہاں زیادہ نہیں ہوتا پشتونوں کے حوالے سے جو ہوتا ہے, یا بلوچوں کے حوالے سے رد عمل سے, اگر ایک عام لوگ, کوئی عام شخص جو ہے اس کے خلاف بولتے. جب صوبائی حکومت کی طرف سے, جب سٹیٹ کی طرف سے, جب وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہم بات کر رہے ہیں ان کی طرف سے, یہ میڈیا میں ابھی جو آپ نے بتایا کہ کچھ دن پہلے دہشت گردی کے حوالے سے پشتونوں کی جو ہمارے جو کلچر ہے داڑھی رکھنا, یقیناً سارے پشتون داڑھی رکھتے ہیں, اکثر رکھتے ہیں, تو ضروری نہیں کہ ہر شخص دہشت گرد ہو. تو بلوچستان میں ہو, یا خیبر پشتونخوا میں ہو, یا ایون افغانستان میں, آپ دیکھیے پچھلے 10 سالوں میں وہاں کے عوام نے الیکشن میں, جمہوری پروسیس میں حصہ لے کے دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ وی وانٹ ڈیموکریسی, ہم جمہوریت چاہتے ہیں, جمہوری پروسیس کے ذریعے اپنے یہاں تبدیلی لا سکتے ہیں. تو عظمیٰ بخاری صاحب کے لیے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ خامخواہ جذباتی ہو گئے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہاں پشتون ہو, بلوچ ہو, ان میں یہ چیز نہیں ہے کہ پنجاب ہر پنجابی کے خلاف. وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پنجاب کی بھی ہو سکتی ہے, جو اشرافیہ ہے,
بالکل خیبر پختونخوا میں بھی ہو سکتی ہے, صوبہ سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی. اور ہم اپنے شوز میں, جی
ہم سب لوگوں سے پیار کرتے ہیں, سب ہمارے کلچر ہے, انڈسٹریلائزیشن ہے, یہاں ایک پرانی تاریخ ہے پشتونوں کی ہے, پنجابیوں کی ہے, سندھیوں کی ہے, سرائکیوں کی ہے, بنگالیوں کی ہے, جو ہم سے بدقسمتی سے الگ ہوئے, وہ ان کی بھی ایک تاریخ ہے, ان سب کا احترام. اور یہ ایک کوآرڈینیشن کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ, میچورٹی کے ساتھ فیڈریشن چل سکتا ہے. سب کو آپ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے, بھی یقیناً عزت ہوگا. اگر آپ اس کے خلاف ایسی مواد چاپیں گے تو اس کے خلاف نفرتیں ہوگی, رد عمل ہوگا, مزاحمت ہوگا, جو اس ملک کے لیے جو آج بڑی کرائسس میں ہے
اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. بہت شکریہ پروفیسر کلیم اللہ بریج صاحب. اس کے علاوہ عظمیٰ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ ہی پی ایم ایل نون کی سینئر رہنما, ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں. اور ڈاکٹر خادم حسین صاحب نے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا تھا, باچا خان ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے آپ منسلک ہیں. تینوں مہمانوں کا بے حد شکریہ. اگلے سیگمنٹ پہ جانے سے پہلے ہم ایک بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے سامعین, لیتے ہیں ایک بریک.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
جی سامعین، ایک دفعہ پھر پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. جو آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے، میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان سے مشرق وسطی کے امور کے ماہر اور سابق سفارتکار مشتاق احمد مہر صاحب نے ہمارے ساتھ ہیں یہاں واشنگٹن مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے منسلک ویل نون آپ بھی مشرق وسطی کے امور کے ماہر ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. لندن سے ہمیں جوائن کریں گے انٹرنیشنل افیئرس کے ایکسپرٹ بیرسٹر امجد ملک صاحب. تینوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ سے ہم ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب آغاز کرنا چاہیں گے. اگر ہم دیکھیں تو رواں سال میں، یہ ابھی مارچ کا مہینہ ہے، اور ان تین مہینوں میں ترکی میں یہ تیسرا حملہ ہے جس میں 37 افراد کہا جا رہا ہے کہ ہلاک ہو چکے ہیں. اس سے پہلے 17 فروری کو انکرا میں بم دھماکے میں 29 افراد ہلاک ہوئے تھے. 12 جنوری کو 16 افراد ایک دھماکے میں ہلاک ہوئے تھے. یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ترکی میں جو پرتشدد واقعات میں بظاہر ہمیں اضافہ نظر آ رہا ہے، اس کے عوامل جو ہیں وہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟
اس کے دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ایک نیگوسیشن ہو رہی تھی اور ایک پیس ٹریٹی کی طرف آگے بڑھ رہے تھے کردوں کے ساتھ، وہ بڑی حد تک کمزور ہو گئی ہے، اور یہ کہنا چاہیے کہ اب وہ بالکل ختم ہو گئی ہے اور دوبارہ سول وار شروع ہو گئی ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ کرد جو سیپریٹسٹ ہیں وہ اس وقت بڑے ایکٹیولی ترکی کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور یہ جو حملہ ہوا ہے انکارا میں اس کی ایویڈنس یہی ہے کہ وہ کردوں نے کیا ہے، کیونکہ جو دو اشخاص اس میں شامل تھے ان کی باڈی کی جو انویسٹیگیشن کی گئی اس کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کرد ہیں. اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ سیریا میں جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کردش پوزیشن جو ہے کافی وہ مضبوط ہو گئی ہے، اور اس کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنی اٹانمی حاصل کرنے کے لیے ترکی میں. ان دو وجوہات کو دیکھتے ہوئے یہ ایکشن آپ دیکھ رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ترکی کی پوزیشن کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور ترکی کی گورنمنٹ کے سامنے یہ ظاہر رکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو کمپرومائزز کرنے ہوں گے، ادروائز ان کے خلاف اس قسم کے ایونٹس بڑھتے چلے جائیں گے اور گورنمنٹ کے لیے ملک کے اندر پولیٹیکل سپورٹ کمزور ہوتی چلی جائے گی.
اوکے مشتاق احمد مہر صاحب، آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے. جس طرح زبیر اقبال صاحب نے گفتگو کی ہے اور اس سے ایک یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ترکی کو دو فرنٹس پہ اگر دیکھا جائے تو خطرات کا سامنا ہے، ایک تو داعش ہے اور دوسرا کردش باغی. اور ابھی جو تحقیقات ہوئی ہیں اس کا باقاعدہ اعلان تو نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس کل کا جو دھماکہ ہے اس کے بعد ترکی نے پی کے کے جو ٹھکانے ہیں ان پر بمباری کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے شروع کی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ دونوں فرنٹس پہ لڑنے کے لیے ترکی جو ہے وہ کتنا کیپیبل ہے.
مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ ترکی جیسا سیکیور سٹیبل ملک جو ہے وہ بھی اس نئی ڈیولپمنٹس کی زد میں آیا ہے، اور ترکی میں جو اس وقت حملے ہو رہے ہیں اس کی وجوہات ڈاکٹر صاحب نے صحیح فرمایا ہے کہ وہ کردش سیپریٹسٹ جو ہیں وہ برسر پیکار ہیں. لیکن یہ بات بھی میں ایمفیسائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ٹرکش گورنمنٹ ہے اس نے ایک بہت بڑی چینج لے کر آئے ہیں، جہاں انہوں نے میسو اکنامک ڈیولپمنٹ کی ہے، انڈسٹریلائزیشن کی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ورلڈ اکانومی کے ساتھ انٹیگریٹ کیا ہے، وہاں انہوں نے پولیٹیکل مسٹیک بھی ضرور کی ہے. ترکی ایک جب اتاترک کا زمانہ تھا تو ایک سیکولر سوشلسٹ انسولیٹڈ کنٹری تھی، اور اتاترک نے کہا تھا کہ یہ جو اناتولیا ہے یہ صرف ہمارا ہے، باقی کوئی آئی لینڈ وغیرہ کسی چیز پہ انہوں نے کلیم نہیں کیا تھا. اب یہ جو گورنمنٹ آئی ہے پچھلے 20 سال سے تقریباً، یہ ایکسٹریم رائٹسٹ گورنمنٹ ہے، ریلیجیس گورنمنٹ ہے. تو یہ جو رائٹ ریلیجیس ٹلٹ ہے میں سمجھتا ہوں اس نے ترکش پالیٹکس کو بہت بری طرح افیکٹ کیا ہے، اور خاص طور پہ آرمی میں اس کا بہت افیکٹ ہوا ہے. تو میری نظر میں ایک فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ترکی کے اندر فورسز پیدا ہو رہی ہیں جو کہ اس قسم کی سیپریٹیزم کو یا اس قسم کی وائلنس کو انکریج کرتی ہیں. میں 1970 میں وہاں پہ تھا تو کمیونسٹ انسرجنسی تھی اور اس کو دبانے کے لیے وہ جو گورنمنٹ تھی اس کو ڈسمس کرنا پڑا اور ٹرکش ملٹری نے ٹیک اوور کیا جنرل ایوران نے. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر حالات کنٹرول نہ ہوئے تو پھر شاید ملٹری کو انٹروین کرنا پڑے, کیونکہ یہ جیسا کہ آپ نے کہا انٹروڈکشن میں 3 انسیڈنٹ ہوئے ہیں اور میسو انسیڈنٹ ہوئے ہیں اور یہ ترکی کو بڑی حد تک اکنامیکلی ڈسٹرب کریں گے.
ٹھیک, اوکے. بیرسٹر امجد ملک صاحب, آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے. آپ یہ بتائیے, جس طرح مشتاق احمد مہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پرتشدد واقعات میں اضافہ نظر آ رہا ہے ترکی کے اندر, کسی حد تک ترکی کی اپنی جو پالیسیاں ہیں وہ بھی اس کی ذمہ دار ہے, آپ کہاں تک اس سے ایگری کرتے ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے؟ کیونکہ یہ بھی رپورٹس آ رہی ہے کہ ترکی جو ہے وہ ایک طرف داعش کے ساتھ تیل کا کاروبار کرتا ہے تو دوسری جانب سعودی عرب کی قیادت میں داعش کے خلاف 34 ممالک کا جو اتحاد ہے اس کا حصہ بھی ہے.
جی, بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں ترکی جو ہے اسلامی ممالک اور یورپین ممالک میں بارڈرنگ ایریا ہونے کی وجہ سے اسٹریٹجیکلی بڑی اہم جگہ پہ ہے. جو کچھ شام میں ہو رہا ہے اس کے اثرات ترکی پر بھی مرتب ہو رہے ہیں. ظاہر ہے آئی اس کے ساتھ تیل والا معاملہ اگر سائٹ پہ بھی رکھیں تو وہ کیونکہ ریفیجیز وہاں سے آ رہے ہیں اور ترکی تھوڑا سٹریچڈ ہے, آپ کے سامنے انہوں نے لاک ہارنز کیے ہیں ود رشیا. یورپ کے معاملے میں بھی ابھی پچھلے دنوں امیگرنٹ کے مسئلے کے اوپر بھی ترکی نے آنکھیں دکھائی ہیں. تو میرے خیال میں ترکی اس وقت سٹریچڈ ہے اور جو علیحدگی پسند پی کے کے یا دوسری جو اسلامی جو موومنٹ کی تحریکیں ہیں انہوں نے آئی تھنک اٹس اپرچونٹیز جو ہے وہ اس کو فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس جو چھوٹی سی ونڈو ان کو ملی ہے جہاں کہ ترکی لگا ہے کہ ترکی از انگیج آن ڈفرنٹ فرنٹس, رشیا کے ساتھ بھی, سیرین کرائسس بھی, ریفیوجیز آ رہے ہیں اور یورپین یونین کے ساتھ بھی, کہ ترکی چاہتا ہے کہ ان کا جو برڈن ہے اس کو کم کیا جائے. میں سمجھتا ہوں یہ ہے جو گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر وہ اسٹریچ ہونے کی وجہ سے اس کو اس وجہ سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. پالیسیز کافی دیر سے ہے ترکی میں اسلامس اور سیکولر جو آپس میں جو ان کا آپس میں کانفلکٹ تھا, جو ہیریڈیٹری کانفلکٹ تھا, جو بالکل ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں انہوں نے بتایا بھی ہے, لیکن پھر بھی ترکی نے اس کو لاسٹ 2 decades بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے. اسلامسٹ بھی اپنا جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں, اپنی بنا کے رکھے ہوئے ہیں اپنا لائف اسٹائل, سیم ایز سیکولر سیکولر فورسز بھی وہ بھی اپنا جو ہے جاری رکھے ہوئے ہیں اپنا لائف اسٹائل اور زندگی. میں نہیں سمجھتا ترکی کو اس بات سے اتنا کسی نے نقصان پہنچایا ہے کیونکہ انہوں نے دونوں کو ہی لے کے ساتھ چلے ہیں. پرابلم صرف یہ ہے کہ پی کے کے جو ہے وہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, کافی پرانا ہے, اور کردش جو ہے جب آپ ٹیررزم کے اوپر جب ڈوئل پالیسی اپنائیں گے تو کچھ فورسز جو ہیں وہ اس اپرچونٹیز جو ہے اس موقع سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے اور وہی وہ اٹھا رہے ہیں.
ٹھیک, اوکے. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, آج امریکہ نے ترکی میں ہونے والے اس حملے کی مذمت کی ہے, لیکن اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو گزشتہ دنوں ترکی نے امریکہ سے کافی ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور ترکی نے امریکہ سے یہ کہا تھا کہ آپ یا کردش جو ہیں ان کو اپنا اتحادی مانیں یا پھر ترکی حکومت کو. اگر جس طرح کہا جا رہا ہے کہ یہ جو حملے ہو رہے ہیں بیشتر اس کے پیچھے کردش فورسز جو ہیں وہ ہیں, ان کا ہاتھ ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آئے گی؟
یہ آپ کا کہنا درست ہے, لیکن اس قسم کی تبدیلی کے لیے کنڈیشنز ہونا بہت ضروری ہوتی ہیں. یاد رہے کہ اس وقت مڈل ایسٹ میں اور خاص طور پہ سیریا کے علاقے میں جیسے وہ پروورب ہے کہ مائی اینیمیز اینیمیز مائی فرینڈ, یہ ایسا نہیں ہے. وہاں پر آپ کا دشمن تو دشمن آپ کا دشمن بھی ہے. تو ایسی کنڈیشن میں امریکہ کے لیے پرابلم یہ ہو جاتی ہے कि वो ना तो वो तुर्की को छोड़ सकते हैं और ना वो कुर्दों को छोड़ सकते हैं। ऐसी कंडीशन में उनको एक और पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट पैदा करना होगा, क्योंकि एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट से आप ये दो मुश्किलात में खत्म नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी हो जाता है कि एक तरफ तो अगर आपको कुर्दों को इस्तेमाल करना है दाइश के खिलाफ, तो फिर उसके साथ साथ आपको ये कोशिश करनी होगी कि कुर्द तुर्की के साथ कॉम्प्रोमाइज करें। अगर ऐसा नहीं कर सकता तो इस किस्म की मुश्किलात बढ़ती चली जाएगी। और यही चीज अब सेक्रेटरी कह ने भी महसूस की है, उन्होंने अनाउंसमेंट भी की है इसके मुताबिक, और बड़ी हद तक यहाँ के पॉलिटिकल सर्कल्स और डिप्लोमेटिक सर्कल्स में इसके मुताबिक सोचा जा रहा है कि आया इस मुश्किल को कैसे हल किया जाए। इसके लिए जरूरी ये हो जाता है कि सीरिया के अंदर किसी हद तक जितनी जल्दी हो सके पॉलिटिकल सोल्यूशन पैदा हो जाए, ताकि फिर कुर्दों की पोजीशन जो है वो क्लैरिफाई हो जाए। अगर कुर्दों की पोजीशन क्लैरिफाई हो जाती है तो फिर कुर्द और टर्किश पोजीशन क्लैरिफाई हो जाती है, उसके बाद इस किस्म की टेंशन नहीं रहती। लेकिन अगर इस किस्म की आप क्लैरिफिकेशन नहीं कर सकते तो फिर ये टेंशन रहेगी और इस किस्म की मुश्किल आपको सामने भी नजर आती रहेगी।
ठीक है, आपने शाम के बहरान का जिक्र किया, उसी टॉपिक पे हम चलते हैं अभी। और आपसे की जानिब मैं आना चाहूँगी मुश्ताक अहमद महर साहब, ये आज जो जिनेवा में शाम तनाज़ के हल से मुतलिक जो बातचीत एक दफ़ा फिर शुरू हुई है, और कहा जा रहा है कि ये तकरीबन 10 दिन जो है ये बातचीत जारी रहेगी, इसमें ये बात की जा रही है कि एक रोड मैप जो है उस पर गौर किया जा रहा है, जिसके तहत भी इख्तिलाफ की जो जमातें हैं शाम के अंदर और जो शाम की हुकूमत है उन रहनुमाओं के बीच में बातचीत जो है वो की जा सके। ये बताइएगा कि आपकी नज़र में ये जो रोड जिस रोड मैप की बात की जा रही है इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? मुश्ताक अहमद महर
वो ये कह रहे हैं कि ये जो जिनेवा का राउंड है ये काफी कामयाब रहेगा, लेकिन मैं काफी हद तक अप्रीहेंसिव हूँ, इसलिए कि जो हिज्ब इख्तलाफ है सीरिया में उनकी एक ही डिमांड है कि बशर असद साहब को पावर से अलहदा होना चाहिए, और मेरा नजरिया ये है कि वो बड़ी हद तक अग्री नहीं करेंगे, और उनको प्रॉम्प्ट कर रहे हैं ईरानियंस और रशियंस के आप डटे रहें, हम आपके साथ हैं, क्योंकि इस क्राइसिस में बहुत से लोगों को एडवांटेज भी हुआ है, खासतौर पे रशिया जो है उनकी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और उनका रीजन में वापस आना और ईरान का प्रोमिनेंस होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। मैं समझता हूँ कि ये नेगोशिएशंस कंक्लूसिव नहीं होंगी, अगर हुई तो उसमें जो स्टेटस को पॉलिटिकल स्टेटस को है पॉलिटिकल पावर का स्टेटस को है उसे मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन नए इलेक्शन की बात हो सकती है, उसमें रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, क्योंकि जो मेजॉरिटी सुन्नी पॉपुलेशन है सीरिया वो बिल्कुल इग्नोर की गई है, उसको मेरे ख्याल में नुमाइंदगी दी जा सकती है, लेकिन बशर असद साहब का पावर या उनके रिप्रेजेंटेटिव का पावर से अलहदा होना मुझे इस वक्त भी काफी मुश्किल लगता है।
ओके, और यही बात जो है ये शाम के अहदेदारों ने हफ्ते के रोज की है जब वो रवाना हो रहे थे जिनेवा इस बातचीत में शिरकत करने के लिए। उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि इन मुज़ाकरात में सदारती इंतखाबात से मुतलिक कोई बात जो है वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, ये जो 2012 का ऐलान जिनेवा है और अक़वामे मुत्तहिदा की जो करारदाद है उसके मुताबिक शाम के मसले का वाहिद जो हल है वो सियासी तब्दीली है, वहाँ टेबल पे मौजूद जो इस वक्त मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो कहाँ तक एक पेज पर है और ये किसी हद तक जो हमें डिफरेंसेस नज़र आ रही है इसको सामने रखते हुए आपकी क्या तवक्कुआत हैं इस बातचीत से?
जी देखें, मेरे ख्याल में द फैक्ट इज़ के शाम के क्राइसिस में अब तक 2.5 लाख लोग मर चुके हैं
जी।
और कोई 1 करोड़ और 10 लाख के करीब बेघर है, 40 लाख के करीब 4 मिलियन जो हैं वो माइग्रेट हुए हैं, दूसरी जगहों पे पनाह लेने पे मजबूर हुए हैं, ये है रियलिटी। पिछले दिनों में जो मुआदा सामने आया था उसके नतीजे में काफ़ी तशद्दुद में काफ़ी कमी वाकिया हुई है, कुछ अरसे के लिए जंग बंदी भी हुई है। یہ اچھی پیش رفت ہے. ہم پری کنڈیشنز رکھ کے لمبے عرصے تک اس کو چلا نہیں سکتے. میرے خیال میں نیگوشیشن ٹیبل پہ آ رہی ہیں پارٹیز, بیٹھ رہے ہیں, ود آؤٹ کنڈیشن بات ہونی چاہیے. اور ٹائم فریم میرے خیال میں ابھی سے نہیں ڈالنا چاہیے کہ صدارتی انتخابات سال میں ہوں گے, ڈیڑھ سال میں ہوں گے. میرے خیال میں اس کو چلنے دینا چاہیے, بات چیت کو جاری رکھنا چاہیے. اگر تشدد میں کمی واقع ہوتی ہے تو نیٹ جو مائگریشن ہے اس میں کمی واقع ہوئے گی, لوگ ملک سے باہر نہیں جائیں گے, وہاں رکیں گے. اسٹیبلٹی کم ہوگی تو جو ٹائم فریم بنائیں گے عبوری حکومت کا وہ بننا شروع ہو جائے گا. اور نان پارٹیزن نان سیکٹیرین اگر عبوری حکومت بن جاتی ہے تو لا محالہ بڑے الیکشن کی طرف ہم پیش قدمی کریں گے. میرے خیال میں ابھی بھی لمبا اس سے ہوپ لیسنس نہیں رکھنی چاہیے, کیونکہ ٹائم فریم کا ہونا, تشدد میں کمی واقعہ ہونا, اور دو گروپوں کا آپس میں بیٹھ کر یونائٹڈ نیشن کے فورم کے اوپر بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا ود آؤٹ کنڈیشنز, میرے خیال میں ڈیویڈنڈ دے گا. ایک نہ ایک دن امن ہوگا وہاں تو انتخابات بھی ہوں گے, انتخابات ہوں گے تو تبدیلی بھی آئے گی. اگر تبدیلی آپ پہلے بات کریں گے تو پھر کانسپریسی تھیوریز نکلنی شروع ہو جائیں گی کہ یہ ساری کاروائی ریجیم چینج کے لیے ہے, اس میں بڑے ممالک جو ہیں اسد کو ہٹانا چاہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں یہ نقطہ بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ اگر آپ اسد کو ہٹا لیں گے تو پھر تو ٹیکنیکلی وہ مقصد حاصل ہو گیا جس کے لیے دوسری قوتیں برسر پیکار تھیں. اور یہی نقطہ ہے جس کو ہمیں کانسپریسی تھیوری کے ذریعے کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے. ہمیں یونائٹڈ نیشن کے فرنٹ سے 2254 جو قرارداد ہے اس کے مطابق فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے. فری اینڈ فیئر الیکشن ول انشور کہ جو جس کو سیریا کی عوام چاہتے ہیں وہ اقتدار میں آئے.
جی اب بہت شکریہ بیرسٹر امجد ملک صاحب آپ کا, مشتاق احمد مہر صاحب آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں, ٹائم بہت کم ہے, دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب آپ مزید کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ رہیے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیا سے ستیش مشرا جی اور جی ہمارے ساتھ ہیں, وہ بتایا جا رہے ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور شہزاد چودھری صاحب ڈیفینس اینالسٹ ہیں پاکستان سے, جی بہت شکریہ آپ کا, وہ بھی ہمیں کچھ دیر میں جوائن کر لیں گے. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب جانے سے پہلے آپ یہ بتائیے گا, یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ اس ہفتے سارک اجلاس جو ہونے والا ہے نیپال میں, اس میں بھارت اور کے جو سرتاج عزیز صاحب ہیں اور سشما سوراج صاحبہ بھارتی وزیر داخلہ, ان کے بیچ میں اس ملاقات کی آپ کیا اہمیت دیکھتے ہیں؟
ایسے چل رہا تھا اور پھر اس کے درمیان جب پٹھان کوٹ کی پرابلم آ گئی تو کافی حد تک یہ پیچھے چلا گیا. بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ اگر اس قسم کی میٹنگ ہونی ہے تو اس کا مقصد کیا ہوگا, اس کے آبجیکٹیو کیا ہوں گے, اور کس قسم کی موڈیلٹیز ہوں گی جن کی بیسس پہ آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے گی. ابھی تک دونوں ممالک تو یہ چاہتے ہیں کہ نارملائزیشن ہو جائے, لیکن اس نارملائزیشن کرنے کے لیے ان دونوں ممالک کو اس قسم کے اقدام لینے پڑیں گے جس کے لیے وہ پولیٹیکلی قابل نہیں ہیں. ان کو انٹرنلی پولیٹیکلی پوزیشنز کو پہلے امپروو کرنا ہوگا, پہلے ان کو وہاں پر ایک قسم کی سپورٹ لینی ہوگی, اسی کے بعد وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. ورنہ یہ میٹنگ بالکل بے معنی قسم کی میٹنگ ہوگی, اس میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا, نہ اس میں کوئی سبسٹانٹیو قسم کی کوئی پری کنڈیشنز پوری کی جا سکیں گی جس کے بعد بیسس پہ آئندہ کچھ پروگریسو قسم کی موومنٹ ہو سکے.
بہت شکریہ,
میں اس کو خاص امید نہیں.
اوکے, بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب آپ کا. اور سامعین ہم کوئکلی چلتے ہیں دہلی جہاں سے ستیش مشرا جی ہمارے ساتھ ہیں. مشرا جی آپ یہ بتائیے گا, جس طرح ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب اس کو ایک رسمی ملاقات سمجھتے ہیں, اب انڈیا میں کیا کہا جا رہا ہے, کچھ آبجیکٹیوز جو ہیں وہ رکھے جائیں گے اس ملاقات کے لیے یا صرف ہیلو ہائی جس طرح ہوتی ہے؟
جو میرے پاس معلومات ہیں اس کے بیان پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ملاقات اس لیے ہو رہی ہے کہ بات رکنی نہیں چاہیے. بیچ میں بہت ساری اڑچنیں آئیں, پٹھان کوٹ کی وجہ سے سارا معاملہ بگڑ گیا. اب یا تو یہ تھا کہ بات چیت بالکل بند ہو جانی چاہیے, بند ہو جاتی, پر مودی سرکار بات چیت کو بند نہیں کر رہی ہے, دروازہ بند نہیں کر رہی ہے. اور اس ملاقات سے یہ صاف ہے کہ بھارت کی سرکار بھی چاہتی ہے کہ ٹچ میں رہے, ڈائلاگ جاری رہے, اور جیسے جیسے پٹھان کوٹ پر کچھ بات آگے بڑھتی ہے اسی حساب سے चीजों को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, उम्मीद ये की जा रही है कि जब इस मंथ के एंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं और न्यूक्लियर समिट के लिए, सिक्योरिटी समिट के लिए, वहाँ हो सकता है कि पाकिस्तान के जो वजीर आजम हैं उनसे भी मुलाकात,
नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त एयर मार्शल शहजाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, टाइम काफी कम है। शहजाद चौधरी साहब, आप एक क्विक कमेंट दीजिएगा, ये जो मुलाकात होने जा रही है सरताज अजीज और सुषमा स्वराज की नेपाल में, क्या तवक्कुआत इससे रखी जा रही है और क्या इसको हम एक बाकायदा मुज़ाकरात की तरफ एक पेशरफ्त समझ सकते हैं?
बहुत जल्दी है कि हम इतनी बड़ी उम्मीदें लगा रहे हैं, ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। अगर तो ये मुलाकातें इस किस्म की सस्टेन करती हैं और खासतौर पर अगर फॉरेन सेक्रेटरी की तो जो मुलाकात है वो जल्दी हो जाती है, तो फॉरेन सेक्रेटरी की मुलाकात में ये पेशरफ डिटर्मिन हो पाएगी कि क्या कोई नक्शा बनता है आंदा के मुलाकात रखता है या नहीं। मेरा ख्याल है इस लेवल के खारजा के दरमियान में प्रिंसिपल डिसीजन होते हैं और पता ये जरूर हो सकता है कि इनकी मुलाकात की बात हुई, फॉरन सेक्रेटरीज की मुलाकात की हुई, तारीख अनाउंस कर, जो कि असल में हकीकत एक पॉजिटिव अमल होगा जिसने कि कुछ किसी बेहतर उम्मीद की तो दिखा सकती है।
बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब आपका, सतीश मिश्रा जी और जुबैर इकबाल साहब आपके भी हम शुक्रगुजार हैं। और सामीन, इसके साथ ही शहनाज नफीस को वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन स्टूडियो से नेक्स्ट वीक तक इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।